نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد للہ ایک پارہ تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے سطر پارے کے آغاز میں اللہ جل وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کہلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں نے افس میں خفیہ مشاورت کی هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ یہ کون ہے تم ہی جیسے ایک آدمی ہی تو ہے اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر یہ مشرکین مکہ کا مقولہ اللہ جل وجہ الکریم نے نقل فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اللہ جل وجہ الکریم کی دین کی طرف دعوت دیتے تو وہ انہوں نے ایک خفیہ اجلاس کیا اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ حضور تو تمہاری طرح ایک بشر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس راز کو فاش کر دیا اور قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ وہ کافر اپس میں کہتے ہیں یہ تو تمہاری جیسے ایک بشر ہے یہ کفر کا اصول تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتے تھے کہ حضور تمہاری طرح بشر ہے جب وہ حضور کو اپنی طرح بشر تسلیم کر لیں گے تو پھر حضور پر ایمان نہیں لائیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار نے یہ بات پوشیدہ طور پر کہی تھی چھپا کر کہی تھی لیکن آج کل بعض جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلاتے ہیں ببانگے دہل علل اعلان منبر پر بیٹھ کر یہ کلمہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعظیم اور توقیر کرنے کے توفیق عطا فرمائے پھر جو مشرک لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے تو قرآن کے متعلق کہتے تھے کبھی کہتے کہ یہ پریشان کن خوابیں ہیں حضور کی کبھی یہ کہتے تھے یہ حضور کا اپنی طرف سے گڑا ہوا کلام ہے کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو حضور کی شاعری ہے تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کی ناکام کوشش کیا کرتے تھے اللہ جل وجہ الکریم نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ہم نے صرف مردوں ہی کو رسالت کے ساتھ بھیجا ان کی طرف وحی کی اگر ان کو شک ہو تو ان سے کہہ دیا جائے کہ سوال کرو جا کر اہل علم سے اگر تم جانتے نہیں ہو دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور ارشاد فرمایا کتنے بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھے اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی تو جب انہوں نے عذاب کو پایا جب ہی وہ عذاب سے بھاگنے لگے ان سے فرشتے کہنے لگے نہ بھاگو لوٹ کر جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی اور اپنے ان مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو یہ بطور زجر و توبیخ کے انہیں کہا جاتا تھا اور ان کو زجر کیا جاتا تھا بولے ہائے ہمارے خرابی بے شک ہم ظالم تھے وہ یہی پکار رہے تھے، یاد ہے کہ انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس کائنات کے اندر اللہ جل وجل القریب نے بے شمار ایسے نشانیاں رکھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر جو نصارہ اور دیگر کچھ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے تھے، اور جو اللہ کے لیے معاذ اللہ بیوی ثابت کرتے تھے، اللہ جل وجہ الکریم نے ان لوگوں کے اس نظریے کو باطل فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر اللہ اپنے لیے بیوی اختیار کرتا تو اسے اپنے پاس رکھتا، ظاہر ہے کہ بیوی بندے کے پاس ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بل نقض بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاحق، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں جس سے باطل کا بیجا نکال دیتا ہے جب بھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم اللہ کے متعلق بناتے ہو۔ پھر اللہ جل وجل الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو ضرور یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی، تو پاکی ہے اللہ عرش والے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجہ الکریم نے کفار کے ان مقولوں کا اور مشرکین کے ان مقولوں کا بھی رد فرمایا جو یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے پاکی بیان کی۔ فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاکی ہے اسے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے، لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، بعد میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے وہ کاربند رہتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور وہ فرشتے اللہ کے حضور شفاعت نہیں کرتے مگر ان کی جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرمائے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی طرف سے ڈر رہے ہیں، ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، تو ان میں جو کہے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، کذلک نجزی الظالمین، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید اپنے خالقیت پر دلائل کو قائم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا کافر نے خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین بنتے تو ہم نے انہیں کھولا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈال دیے کہ انہیں لے کر نہ کھا پے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے رکھے کہ کہیں وہ راہ پا جائے، یعنی جب اپنے منزل مقصود کی طرف جائے تو اس راستے سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور فرمایا ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی ہوئی کہ وہ گر نہ سکے، اور وہ اللہ کے نشانیوں سے روگردان ہے، وہی تو ہے اللہ جس نے بنائے رات اور دن، سورج اور چاند، اور ان میں سے ہر ایک گیر میں پیر رہا ہے۔ فرمایا کل فی فلکی یسبعون، ہر ایک گیرے میں پھیر رہا ہے، جس طریقے سے دریا کے اندر کوئی پھیرتا ہے تو اس طریقے سے اس کائنات کے اندر جو خلا ہے، اس مدار کے اندر سورج اور چاند جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ یہ جو سین کا نظریہ ہے یہ باطل ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، چاند سورج اپنے جگہ پر قائم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس کا رد کرتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور سورج اور چاند اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کل فی فلکی یسبحون، ان میں سے ہر ایک گھیرے میں پھر رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک مدار مقرر کیا ہے، اس مدار کے اندر یہ چاند اور سورج جو ہے گھومتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذرا سی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور فرمایا، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں بنائی، تو کیا جب تم انتقال کر جاؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہارے آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائے سے، اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا، کیا یہ ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں؟ فرمایا، آدمی کو جلباز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کسی طرح کافر جانے اس وقت کو کہ جب نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، پھر نہ اسے پھر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور فرمایا، بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا تو مسخرہ کرنے والوں کا ٹھٹا انہی کو لے بیٹھا۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اسلام کا مذاق اڑائے گا تو اس کا حال بھی یہی ہوگا کہ وہ در حقیقت اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہے، اپنی ہی آخرت کو وہ برباد کر رہا ہے۔ پھر اللہ جل وجلہ الکریم نے چوتھے رکوع کے اندر بھی اپنے قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل کے ترازو قیامت کے دن رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر ظلم نہ ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے موسیٰ ہارون کو فیصلہ دیا، اجالا دیا، اور پرہیزگاروں کو نصیحت، تو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، یہ ہے برکت والا ذکر ہم نے اتارا، تو کیا اس کے منکر ہوں گے؟ پھر اللہ جل وجلہ الکریم نے چوتھے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بالتفصیل ذکر فرمایا، جب آپ نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے ان کو روکا، جب وہ باز نہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عید والے دن نکل گئے جنگل کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لے گئے کلاڑے کے ساتھ، اور جتنے بت تھے تمام کو توڑ ڈالا، ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑا، کلاڑا اس کے کندھے پر رکھا۔ جب شام کو واپس آتے ہیں، اپنے بتوں کا حال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ تو کہنے لگے، کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے ان سے سنا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا تو آپ نے مناظرانہ انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی، فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو نا، یہ تمہارے خدا ہے نا، ان سے پوچھو، یہ بتائے گا جس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھو کہ کس نے تمہارے خداؤں کا یہ حال کیا۔ تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو تھوڑی دیر کے لیے خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ابراہیم صحیح تو کہتا ہے کہ جو خود اپنے آپ کا ضرر اور نفع کا مختار نہیں، وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تمہیں تو پتہ ہے یہ نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر افسوس اور تمہارے ان خداؤں پر کہ جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسے کو خدا بناتے ہو؟ تو اس پر ان سے کوئی جواب نہیں بن سکا، یہ کہنے کہ لکڑیاں جمع کرو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو۔ چنانچہ جب لکڑیاں جمع کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آگ میں پھینکا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت یوں فرمائی، ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والے ابراہیم پر۔ یا مفسرین نے لکھا کہ اگر سلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نہ فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جس کے ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دشوار ہو جاتی، تو سلام کا لفظ فرمایا جس سے وہ ٹھنڈک معتدل تھی، اور اعلیٰ ابراہیم فرمایا تو اس میں خاص اس آگ کو حکم تھا جو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے لیے تھا۔ جب یہ فرمایا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو سارے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اعلیٰ ابراہیم فرمایا تو اب وہ خاص آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، فرمایا وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ایک روایت کے مطابق 40 دن تک جو ہے اس آگ کے اندر رہے اور پھر بس سلامتی اس سے نکل آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجل الکریم نے اس رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے، ان کے قوم کی ہلاکت کا اور حضرت لوط کو نجات کا۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، ذوالکفل اور یسع علیہ السلام، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ، ان تمام کے واقعات کو اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ساتواں اور آخری رکوع اس سورہ مبارکہ انبیاء کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کوئی اچھا کام کرے اور ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئے، اور یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے دلکتے ہوئے آئیں گے۔ فرمایا قریب آیا سچا وعدہ، جبھی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائے گی کافروں کی، کہ کہیں گے ہائے ہمارے خرابی، بے شک ہم غفلت میں تھے، بے شک ہم ظالم تھے، بے شک تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کی ایندھن ہو، تمہیں اسی میں جانا ہے، اگر یہ خدا ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اس میں رینگیں گے یعنی گدھے کی طرح زور زور سے چلائیں گے، اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، اس کی آواز بھی وہ نہ سن سکیں گے، اور وہ اپنی من مانی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کے پیشوائی کو آئیں گے، کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا جس دن آسمان کو لپیٹیں گے جس طرح سجل فرشتہ نام اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے اسے پہلے بنایا تھا ویسے ہم اس کو پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے پر، ہمیں اس کو ضرور کرنا ہے، اور بے شک ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اپنی توحید کا اعلان فرمایا۔ سورہ حج جس کے پہلے رکوع کے اندر قیامت کے ہولناکی کا ذکر ہے 3 آیات میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتی کو بھول جائے گی، اور ہر گابن اپنا گابن ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہو، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر یہ کہ اللہ کی مار بڑی کڑک ہے، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جان بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا کہ جو اس کے دوستی کرے گا ضرور اسے گمراہ کر دے گا، اور اسے دوزخ کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے 5 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے تخلیق کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے پٹک سے، پھر گوشت سے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچہ ہو کر پھر اس جوانی کی زندگی گزارتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ ان تمام مراحل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا ہے۔ دوسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے عبادت کرنے والوں کی ان دعووں کے بتلان کو ظاہر فرمایا ہے، اور اپنے وحدانیت کے دلائل کو واضح فرمایا ہے۔ فرمایا کچھ آدمی اللہ کے بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی بلائی پہنچے تو چین سے، اور جب کوئی برائی پہنچے تو منہ پھیر کر پلٹ جاتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کا گاٹا ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو کہ جو نہ تمہارے کچھ بلا کر سکے گا نہ نفع، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، بے شک کیا ہی برا مولا، بے شک کیا ہی برا رفیق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں گے اور ریشم کے پوشاک انہیں پہنا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں ہدایت ملی ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کریں گے۔ رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اعلان حج کر دو، آپ نے اعلان حج فرمایا اور اس کا مکمل جو ہے حج کے مسائل وغیرہ یہ رکوع نمبر 4-5 کے اندر ذکر فرما دیے گئے۔ چھٹے رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مومنین کو جہاد کا حکم جب دیا سب سے پہلی مرتبہ اسلام میں، وہ آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کے چھٹے رکوع کے پہلی آیت ہے جسے فرمایا اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اجازت دی گئی ان کو اللہ کے راہ میں لڑنے کی جو اللہ کے راہ میں ہجرت کر چکے اور جو گھروں سے نکالے گئے۔ اور پھر صحابہ کرام کے کچھ اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ مشرکین اور غیر مسلموں کو اپنے عذاب سے ڈرایا اور دعوت دی کہ ذرا دنیا کے اندر پھر کر دیکھو، ان اقوام کے ان بستیوں کا جائزہ لو کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ کیسے اللہ کے پکڑ میں آئے، کتنے بستیاں اجڑی پڑی ہے، کتنے کنویں ویران پڑے ہیں، کتنے عمارتیں کنڈر بنے ہوئے ہیں، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہے، کہ آنکھوں سے دکھتا تو ہے لیکن دل کی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھتے، جبھی تو وہ عبرت نہیں حاصل کر رہے۔ جس کے دل کی آنکھ روشن ہو تو وہ ضرور ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا وہ اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرے، اللہ جل وجہ الکریم سے ایمان کی سلامتی کے وہ دعا کیا کرے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر کے ایک کسوٹی رکھ دی کہ ان کے لیے یہ کسوٹی مقرر فرما دی گئی کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کہ قرآن کا نزول اس لیے کہ ہم جان لے کہ وہ جن کو علم ملا وہ اسے تمہارے رب کی طرف سے حق سمجھتے ہیں، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان لاتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو جھک جائے ان کے لیے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا تک کہ ان پر قیامت اچانک آئی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آیا جس کا پل ان کے لیے کچھ اچھا نہ تھا۔ فرمایا آج کے بعد شاہی اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو ایمان والے ہو اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغات ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتیں جھٹلائے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ جل وجہ الکریم نے سورہ مبارکہ کے 8 رکوع میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے لیے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ 9 اور 10 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے دلائل جو وہ اپنے بتوں کی عبادت وغیرہ کے لیے لاتے تھے ان تمام کو تس نس کر دیا اور دلائل قاہرہ اور باہرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحدانیت کو ثابت کیا۔ مثلا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، جب ان کافروں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، قریب ہے کہ وہ لپٹ پڑے اس کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارِ، تم فرما دو کیا میں تمہیں اس سے زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں، وہ بدتر چیز آگ ہے۔ وعد اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے فرمایا ہے۔ وبئس المصیر، کیا ہے بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک کہاوت بیان فرمائی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو اسے کان لگا کر سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکی نہیں بنا سکتے اگرچہ سب اس پر اکٹھی ہو جائے، یعنی جتنے اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر لوگ کسی کو پوچھنے والے ہیں، یہ سارے معبود اگر اکٹھے ہو جائے اور ایک مکی پیدا کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا یہ ایک مکی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا اس سے بڑی دلیل ان کے بتلان کی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اور اگر وہ مکی ان خداؤں سے کچھ چین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہ سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا کمزور ہے جس کو چاہا گیا۔ یعنی یہ مشرکین جو بتوں پر وہ زعفران وغیرہ مل لیا کرتے تھے اور شیت وغیرہ مل لیا کر، تو مکی آ کر اس پر اس کو چوس لیتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مکی جب اس بت سے وہ زعفران چوس کر لے جائے تو وہ بت اس مکی سے وہ زعفران نہیں لے سکتا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کو پیدا کیسے کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور کتنا کمزور ہے جس کو چاہا گیا۔ اب اس میں مختلف تفاسیر ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ چاہے ہوئے سے مراد جو ہے بت ہے اور چاہنے والے سے مراد بت پرست ہے، یا پھر چاہنے والے سے مراد مکی ہے جو بت سے شہد اور زعفران لے کر جو ہے بھاگتی ہے، اور مطلوب سے مراد بت ہے، اور تیسری روایت یہ کہ طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول کو جسے چاہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو معطر فرمائے۔ اے اللہ تو قرآن کو ہمارے لیے قبر میں باعث مونس بنا، بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا۔ قرآن کریم کی برکت سے ہمیں جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما، جنت میں دخول نصیب فرما۔ الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ایمان کی چاشنی نصیب فرما، ایمان پر خاتم الخیر نصیب فرما۔ الہ العالمین تو اسلام پر زندگی عطا فرما، اسلام پر موت نصیب فرما۔ جتنے مومن بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک۔